آپ ادھر بیٹھو. اچھا یہ آپ کیا راز ہے کہ آپ دونوں ساتھ بیٹھے ہیں؟ یہ کیا راز ہے؟ دو آدمی دونوں گڑبڑ والے آدمی ہیں, یعنی دونوں میں ایک چیز قدر مشترک ہے. وہ جیسے ہے نا کہ ایک ہمارے دوست نے لطیف, اچھا اچھا ماشاء اللہ. وہ جیسے نا ایک آدمی جنت جانے لگا تو فرشتوں نے پوچھا, ہاں بھائی کتنی شادی کی؟ اس نے کہا چار. وہ کہا اچھا جلدی جاؤ جنت میں, تمہاری تو دنیا ہی جہنم تھی, جاؤ. پھر دوسرا آیا تو اس سے پوچھا تم نے کتنی شادی کی؟ اس نے کہا تین. کہا چلو تمہاری بھی جنت کا حق ہے, جاؤ جلدی جنت جاؤ. دو شادی والا تھا تو اس سے پوچھ کو پھر کہا کہ بھائی یہاں بتاؤ کتنی شادی؟ اس نے کہا دو شادیاں. اس نے کہا اچھا چلو کچھ تو جہنم تم نے بھی دیکھی ہے, جاؤ جنت میں جاؤ. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمد و نصلی علی رسول الکریم. میرے دوستو, اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بہت اچھا کیا, آپ قریب آ گئے. خالی جگہ چھوڑنا, یہ کیا کہیں, سمجھاتے بھی رہتے ہیں خالی جگہ نہ چھوڑنی چاہیے, جگہ کو پور کرنا چاہیے. اللہ رب العزت نے اس دنیا کو متاع الغرور فرمایا, یعنی دھوکے کی جگہ. یہ دنیا جو ہے یہ دھوکے کی پونجی ہے, یعنی پونجی بھی فرمایا اور یہ بھی بتا دیا ہے دھوکے کی چیز. تم لہٰذا اس سے زیادہ دل مت لگانا. اور اس کی مثال میں علامہ اسماعی رحمت اللہ علیہ, یہ امام اللغت ہے اور عربیت کے ماہر ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ شوق تھا, تھے عجمی, تو ان کو شوق تھا کہ چونکہ قرآن شریف عرب کی لغات پر نازل ہوا ہے تو ان کو شوق تھا کہ جو قرآن شریف میں جو الفاظ نازل فرمائے اللہ رب العزت نے تو عرب لوگ اس کو کہاں استعمال کرتے ہیں, یہ اس تلاش میں رہتے تھے تاکہ اصل مطلب قرآن شریف کا سمجھ سکیں. جیسے قرآن شریف میں اللہ تعالی نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ لا یدخلون الکافروں کے بارے میں, لا یدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط, کہ کافر اس وقت تک جہنم سے نجات جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے کے اندر نہ چلا جائے. کافر جو ہے اس وقت لا یدخلون الجنہ, اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط, کہ جو سوئی کا ناکا جو سوراخ جس کو بولتے ہیں جب تک اس میں اونٹ داخل نہ ہو جائے تو اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے. تو میرے شیخ فرماتے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ اچھا یعنی اس کا مطلب ہے, اب لوگ عجیب ہیں, قرآن شریف کو بھی اپنی عقل سے سمجھتے ہیں, قرآن شریف کو بھی اپنی عقل سے سمجھتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو, شریعت کے احکام کو اپنی عقل سے سمجھتے ہیں. دیکھو شریعت کے احکام کو اپنی عقل سے سمجھنا, اس سے بڑھ کر بیوقوف آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے. مثال سن لیجئے, سیدھی سیدھی مثال ہے. ایک صاحب آئے میرے شیخ کے صاحبزادے حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم, الاختر ٹرسٹ کے بانی اور جامع اشرف المدارس کے جو ہے وہ جو صدر اور محتمم, ان کے پاس آ کر کہا کہ حضرت مولانا یہ فلاں چیز کی حکمت کیا ہے؟ تو حضرت نے پوچھا کہ آپ کو ہر چیز کی حکمت معلوم ہے؟ سوال کرتے ہیں حکمت, پوچھا ہر چیز کی آپ کو حکمت پتہ ہے؟ کہا جی ہمیں ہر چیز کی حکمت پتہ ہے. یہ تکبر بھی عجیب چیز ہے, اقرار نہیں کرتا اپنی جاہلیت کا. تب مولانا کہا اچھا اچھا ایک بات تو بتائیے, آپ وضو کرتے ہیں؟ کہا کہہ رہا جی. کیسے کرتے ہیں؟ جی ہاتھ دھوتے ہیں, کلی کرتے ہیں, ناک میں پانی ڈالتے ہیں, منہ دھوتے ہیں, بازو دھوتے ہیں, مسا کرتے ہیں, پاؤں دھوتے ہیں, وضو ہو جاتا ہے. فرمایا ٹھیک ہے. اس کے بعد ہوا کھلتی ہے, کھل سکتی ہے نا, ممکن ہے؟ کہا جی ممکن ہے. کہا جب ہوا کھل جاتی پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر دوبارہ وضو کرتے ہیں. کہا کیسے وضو کرتے ہیں؟ کہا جی وہ جیسے پہلے کیا تھا, ہاتھ دھویا, کلی کی, ناک میں پانی ڈالا, منہ دھویا, بازو دھویا, مسا کیا, پاؤں دھویا. تب مولانا نے کہا کہ یہ سمجھ میں نہیں آیا, ہوا تو کھلی نیچے سے اور وضو کیا آپ نے اوپر, اب اس کی کیا حکمت ہے؟ اب تو وہ بغلے جھانکنے لگے, محاورہ میں ہے نا بغلے جھانکنا, کہ کوئی یعنی کونے میں کوئی جگہ نظر آ جائے وہاں سے بھاگ جائے. اب بھاگنے کی جگہ نہیں ہے, اب خاموش. اب کہتے ہیں کہ جی مجھے تو نہیں پتا. سب فرمایا کہ دیکھو ہر چیز کی حکمت مت تلاش کرو. اللہ تعالی نے ہم کو غلام فرمایا, غلام تم غلام ہو, لہذا تمہارے لیے حکمت تلاش کرنا نہیں ہے, تمہارا کام عمل کرنا ہے. عمل کرنا, حکمت اللہ جانے. ہم اپنی عقل سے اللہ کی, اللہ ہم, ہماری عقل محدود ہے, اور ہم اپنی محدود عقل سے غیر محدود ذات کو کیسے تصور میں لا سکتے ہیں, تو اس کے احکامات کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا بچہ اپنے ابا کی بات کو نہیں سمجھ سکتا, حالانکہ بچہ بھی محدود, ابا بھی محدود, لیکن بچہ اپنے ابا کی بات کو نہیں سمجھ سکتا. تو سوچو میرے دوستو, بندہ جو محدود ہے غیر محدود ربا کے احکامات کو, اس کی بات کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ لہذا بجز اس کے کہ اس کی بات پر عمل کیا جائے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. عقلن بھی ہے, عقل بھی یہی کہتی ہے. جیسے بچے کو ساری دنیا کہتی ہے کہ بھائی تو اپنے ابا کی بات مان, تجھے کیا ابا کا مطلب پتا ہے کہ ابا کیا چاہتا ہے؟ دیکھو وہاں سے وہ والا پنکھا بند کر دو, وہ کونے والا, تجھے کیا پتا کہ ابا کیا چاہتا ہے؟ بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, آپ کو نہیں. تجھے کیا پتا کہ ابا کیا چاہتا ہے؟ تو ہر آدمی بچے کو سمجھاتا ہے کہ تم ایسا کرو, لہٰذا وہ سمجھتا ہے نا. تو میرے دوستو اسی سے انداز لگا لو. تب حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میرے شیخ نے, ان صاحب نے آ کر کہا کہ حضرت اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی جو ہے وہ سوئی کا ناکا اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ اونٹ اس میں سے گھس سکے. وہ صاحب آ کر میرے شیخ سے, عقل وہی جو نا, سعودی عرب میں رہتے, تھوڑی عربی انہوں نے پڑھ لی تھی, تو اور بعض لوگ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں, پھر اپنی عقل لڑانے شروع کرتے ہیں. اب حضرت نے فرمایا کہ میاں ذرا تم اپنی عقل کو اپنے پاس رکھو. اس کے معنی یہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے حتی یلی جل جملو فی سم الخیات جو نازل فرمایا, اس کا ضرور کوئی خاص مطلب ہے. اور مطلب کیا ہے, یہ عرب کے محاورات سے دیکھا جائے گا کہ عرب لوگ یہ محاورہ کس وقت بولا کرتے تھے. تو فرماتے ہیں میرے شیخ کہ علامہ علوسی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جس وقت عربوں کو کہنے یہ چاہتے تھے کہ ہم کوئی کام کرنا ناممکن ہے یا ہم اس کام کو کبھی بھی نہیں کریں گے, تو وہاں پر یہ استعمال کرتے تھے, حتی یلی جل جملو فی سم الخیات, یعنی جب تک اونٹ جو ہے سوئی کے ناکے میں نہ چلا جائے گا اس وقت تک ہم یہ کام نہیں کریں گے. مطلب یہ ہے کہ ان کا ارادہ یہ ہوتا تھا کہ ہم اس کام کو کبھی نہیں کریں گے. تو مطلب اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا, یہی ہے کہ وہ کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے جنت میں. ایک سوال یہاں پہ ایک عجیب, اللہ اکبر, میرے شیخ فرماتے کہ دیکھو ایک سوال ہے کہ کافر نے 50 سال 60 سال 70 سال کفر کیا, ہمیشہ کی جہنم ملی اس کو. مسلمان 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال عبادت کرتا ہے, ہمیشہ کی جنت ملتی ہے, حالانکہ عبادت کی تھوڑی سی اور جنت ہمیشہ, اور کفر کیا تھوڑا سا اور جہنم ہمیشہ کی, اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا کہ اصل میں مدت پر نہیں دیا گیا. کافر جو ہے اس کا یہ ایمان یہ یقین ہوتا ہے اور اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا اللہ کی نافرمانی کرتا رہوں گا, تو اس کو اس کے عقیدے کی وجہ سے اس کو ہمیشہ کی جنم کی دی گئی. اور مسلمان کا اور مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت اگر مجھ کو 1 کروڑ 1 ارب 1 خرب سال اور کروڑا کروڑا سال بھی زندگی دیں گے, تب بھی میں اپنی پیشانی کو اللہ کے حضور میں سجدے میں گرا کے رکھوں گا. اس کا یہ عقیدہ ہے, جتنی زندگی ملے میں اللہ کی فرما برداری کروں گا. تو اس کو اس کے اس عقیدے کی وجہ سے اور اس کے اس جو ہے ایمان کی وجہ سے کہ ہمیشہ کی اگر زندگی ہوگی میں ہمیشہ اللہ کو راضی رکھوں گا, اس وجہ اس کو ہمیشہ کی جنت دی گئی ہے. کیسا عجیب و غریب, دیکھو جی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ علامہ اسماعیل رحمۃ اللہ نے اب گئے اس کی تلاش میں, ان کو 3 لغت کی تلاش کی, تبارک, متاع اور رقیم, یہ 3 لغت کی تلاش تھی. اب وہ ایک دیہات میں گئے, دیہاتوں میں ٹکساری زبان بولی جاتی ہے نا, اور جو شہروں میں تو زبان مکس ہو جاتی ہے, کبھی کیسی اور وہ, یعنی اگر کوئی پنجاب کا بولنے والا ہے تو اس کی پنجابی بھی ایسی ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ پٹھان ہے اس کی پٹھانی میں بھی اردو مکس ہو جاتی ہے. کیوں خان صاحب, ہے نا کتنا فرق, اور ہر زبان والے کی زبان مکس ہو جاتی ہے, لیکن دیہاتوں میں صاف اور ستھری زبان ہوتی ہے بالکل خالص. اب وہ دیہات میں گئے تو دیکھا ایک ماں جو روٹی پکا رہی ہے, اس کا چھوٹا سا بچہ برابر میں بیٹھا ہوا ہے. ماں کسی ضرورت سے اٹھ کر گئی تو بچہ بیٹھا ہوا ہے, تو جو ایک کتا آیا, ایک کالا چتکبرا, کالا اور سفید کو چتکبرا بولتے ہیں, وہ کتا آیا اور اس کتے نے وہ کپڑا اٹھایا جس کو ہم اردو زبان پہ صافی بولتے ہیں, صافی, اور صافی وہ کپڑا ہوتا ہے جس سے عورتیں باورچی خانے میں صفائی کا کام کرتی ہیں, جو گندا کتنا میلا ہوتا ہے صفائی کے لیے استعمال کرتی, اس کو ہم لوگ صافی بولتے ہیں, اور جو بھی کچھ بولتے ہو, لیکن عام لفظ اس کے لیے صافی کا استعمال ہوتا ہے. اس کتے نے اس کپڑے کو منہ میں دبایا اور سامنے پہاڑ تھا, پہاڑ پر چل گیا. اب وہ جب ماں اس کی واپس آئی تو کہتا ہے, یا امی, اے میری اما, یا امی, جا الرقیم, جا الرقیم واخذ المتاع وتبارک الجبل. اب تین جملوں میں تین لغتیں حل ہو گئی کہ چتکبرا کتا آیا, جا الرقیم مانے چتکبرا کتا, تب اخذ المتاع, اب اس نے وہ جو کپڑا تھا اس کا نام کیا رکھا, متاع, یعنی پتہ کیا پتہ چلا, پونجی, یہی اسی کو پونجی سے تو ترجمہ کیا, مطلب یہ کہ اس کپڑے کو انسان کیا کرتا ہے, صرف ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہے, یعنی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے, صفائی کے لیے استعمال کرتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو متاع الغرور فرمایا کہ دھوکے کی جگہ ہے, مطلب یہ کہ تم دنیا میں رہنا لیکن اس دنیا کو ضرورتاً استعمال کرنا. اور تبارک الجبل, اور پہاڑ پر چل گیا, یعنی بلندی کے لیے یہ الفاظ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو میرے دوستو, دنیا کو اللہ تعالیٰ نے یہ متاع اس لیے فرمایا کہ اس سے زیادہ دل مت لگانا, کیونکہ یہ دنیا اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں, دنیا بھی فانی ہے اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب فانی ہیں. آج ہم جن چیزوں پہ مرتے ہیں, ہر ایک کے معشوق الگ ہیں. کسی کا معشوق پیسہ ہے, کسی کا معشوق موبائل ہے, کسی کا معشوق گاڑی ہے, کسی کا معشوق بنگلہ ہے, کسی کا معشوق ایئر کنڈیشن ہے, کسی کا معشوق کوئی عورت ہے, کسی کا معشوق کوئی لانڈا ہے, کسی کا معشوق کھانا پینا ہے. ہر ایک کے معشوق الگ الگ ہیں, لیکن میرے دوستو, ہر ایک کا جو جتنے محبوب ہیں, جتنے معشوق ہیں, یہ سب کے سب فانی ہیں. کوئی لڑکی ہو, آج 16 سال کی ہے, 16 سال کی کتنے غضب کھا رہی ہے, لیکن ایک دن یہی لڑکی جب 60 برس کی بڑھیا ہو جائے گی, اس کے منہ سے دانت گر پڑیں گے, اور منہ جس سے بدبو آنے لگے گی, گال پچک جائیں گے, آنکھوں سے کیچڑ بہنے لگے گا, گردن ہلنے لگے گی, کالے بال سفید ہو جائیں گے, کمر جھک جائے گی. کمر جھکتے مثلے کمانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی, اس کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی, کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی, چہرے پہ جھریاں, ہاتھوں میں جھریاں, ہاتھوں میں راشا, گردن بھی ہلنے لگے گی. تب اس کے بعد کوئی دیکھے گا اس کو؟ ارے مسلمان تو کیا, کافر بھی نہیں دیکھتا اس کو. لیکن یہ کیا شرافت کی بات ہے کہ جب بڑھاپا آیا تو کافر نے تو نظر بچائی, کیونکہ وہ تو طبیعت کا بندہ تھا, طبیعت کا غلام تھا, اپنی نفسانی خواہشات کا غلام تھا. تو اس کی جب دیکھا کہ میرے نفس کو اس پر رغبت نہیں ہو رہی, وہ تو ہٹ گیا. لیکن مومن کو کیا ہو گیا, وہ تو اللہ کا بندہ ہے, وہ بھی جب اس کی طبیعت نے اس کے انکار کیا, وہ بھی اس سے بھاگ نکلا. یہ کیا کام کیا اس نے؟ یہ تو شرافت کے خلاف ہے, یہ شرافت بندگی کے خلاف ہے. یہ کام مومن کا کمال یہ ہے, مومن کا کمال یہ ہے کہ اگر حسن پر شباب ہو اور عشق پر بھی شباب ہو, عین عالم شباب میں وہ صرف خالق شباب پر نظر رکھے, اللہ پر نظر رکھے, اور وہ اللہ کی خاطر سے کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے, جس جہاں اللہ سے دیکھنے سے منع کیا. یہ کمال کی بات ہے اور یہ مومن کا کام ہے. اگر مومن نے بھی وہی کام کیا جو کافر نے کیا, تو مومن اور کافر میں میرے دوستوں فرق کیا رہا؟ وہ بھی بڈھے سے بھاگتا ہے, یہ بھی بڈھے سے بھاگا, وہ بھی بڈھے سے بھاگتا ہے, یہ بھی بڈھے سے بھاگا, کیا فرق ہوا؟ کوئی فرق نہیں. دعویٰ ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور مومن ہیں, ہم عبادت کرتے ہیں, بے شک سراخوں پہ ہم کافر کے چاہے کتنا ہی جو ہے وہ نیک ہو جائے, کتنا ہی مال خرچ کرے, لیکن اور مومن چاہے کتنا ہی گناہ گار ہو, لیکن مومن کی جو قیمت ہے وہ ساری دنیا کے کافر مل کے بھی ادا نہیں کر سکتے, چاہے اس کا ایمان کتنا ہی کمزور ہو. یہ ایمان واقعی ہے, مسئلہ یہی ہے. اس عجبت تم کثرتکم, اگر تم ساری دنیا مل کے بھی جو ہے وہ سارے کافر ایک طرف ہو جائیں, اور ایک وہ مومن جو پکا گناہ گار ہے, نہ نماز نہ روزہ نہ ذکر نہ تلاوت نہ حج نہ زکات اور ہر گناہ کرتا ہے, لیکن ایمان ہے, مومن ہے, لیکن مومن ہے, تو اس کا جو ایمان کا نور ہوگا وہ ان سب کافروں پر بھاری ہوگا. مسئلہ تو یہی ہے, لیکن ذرا کچھ سوچنے کی بات ہے. جب اللہ رب العزت نے اس کو اتنی عزت عطا فرمائی, اتنی اہمیت دی, تو اس اہمیت کے, اس عزت کے بھی کچھ تقاضے ہیں, کچھ عزت کے تقاضے ہوتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دنیا میں منصب عطا فرماتے ہیں تو اس منصب کے تقاضے ہیں. جیسے داڑھی سفید ہو جائے, اس سفید داڑھی کے بھی کچھ تقاضے ہیں, اور داڑھی کے بھی کچھ تقاضے ہیں, مثلا اگر داڑھی والا سفید داڑھی والا کسی عورت کو دیکھ رہا ہے یا کسی لونڈے کو دیکھ رہا ہے, کیسی بے شرمی کی بات ہے, یہ ڈبل بے شرمی ہے, یہ ڈبل بے غیرتی ہے. اب کوئی کہے کہ صاحب اسی لیے تو ہم داڑھی نہیں رکھتے کہ نہ دیکھنا پڑے گا, تو یہ اور زیادہ ڈبل بے غیرتی ہے, کیونکہ داڑھی نہ رکھنا یہ مستقل گناہ ہے. عورتوں سے نظر بچانا تو یہ وہ چیز ہے. دیکھو آج کل کے کافر تو ہے بے شرم, لیکن جو شریف ہے وہ بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ میری ماں کو, میری بیٹی کو, میری بہن کو کوئی دیکھے. ہر غیرت مند اور شریف آدمی یہ بات پسند نہیں کرتا, چاہے وہ کافر ہندو کیوں نہ ہو, چاہے کافر ہندو کیوں نہ ہو, اس میں داڑھی کا سوال نہیں. جب کافر یہ پسند نہیں کرتا تو مسلمان کو یہ کیا ہو گیا کہ دوسرے کی ماں بہن اور بہو بیٹی کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے یہ معمولی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا العین النظر, یہ آنکھوں کا زنا ہے, یہ بد نظری کرنے والا یہ زانی ہے, آنکھوں کا زناکار ہے, آنکھوں کا جس کو معمولی سمجھتا ہے. لہٰذا آپ معشوق بنایا, اب معشوق کیا ہوا, اب ختم. وہ سر میر کا معشوق جب بڈھا ہوا, میر کا معشوق جب بڈھا ہوا, باغ نکلے میر بڈھے حسن سے. اب بڈھا حسن ہوا, باغ یہ بھی باغ نکلے. بتاؤ بڈھے کو کون کا شامی کباب بریانی کھلائے گا, جوان کو تو سب کھلاتے ہیں. نماز کے لیے آ جائے, ماشاء اللہ کیا نور ہے آپ کے چہرے پہ, سب جوان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور بےچارہ بڈھا جو ساری رات عبادت کر کے آئے اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. اور جوان تھک جائے, کوئی تھک جائے, سارے اس کی ٹانگیں دبانے کی تیار. اور بےچارہ بڈھا جس کو ضرورت بھی ہے اور وہ اس نے بھی وہی سفر کیا ہے, لیکن اس کو بےچارے کو کوئی نہیں پوچھتا. یہ نفس کی چکر بازی عجیب ہے میرے دوستو, یہ بہت عجیب ہے. جب تک اللہ والوں کی صحبت نہ ہو, نفس کی چکر بازی کو سمجھنا آسان نہیں ہے. داڑھی نہیں, اور پھر داڑھی آ جائے گی اس کے بعد پوچھیں گے نہیں, پھر پوچھیں گے نہیں جب, کیونکہ گال فارغ البال ہے نا, تو تب تک بڑی چکنے گالوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. سب کو اس کے چہرے پہ نور نظر آتا ہے, ماشاء اللہ کیا نورانی, دیکھو جوانی میں اللہ کے راستے میں آ گئے, بے شرم کہیں گے. وہ بڈھا جو اتنے زمانے سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے, کیا تمہیں اس کی عبادت نظر نہیں آتی؟ یہ نفس کی چکر بازی ہے میرے دوستو. اسی لیے دیکھ لو مدنی مسجد میں رات گزارنے کی اجازت ہے. وہ کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ساری رات بجائے تہجد پڑھنے کے ان کا نوری سب دیکھتے رہے. وہ یہی وجہ ہے, منع کیا ہے. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ, یہ ایسی کوئی معمولی بات نہیں پیش کر رہا میں, سب کا اس پر اجماع ہے. تو میرے دوستو, اب لڑکا یا لڑکی کو معشوق بنایا, اب ختم, فانی. معشوق بنایا ختم, اب کس سے دل لگائے گا؟ یا پیسہ ہے, یا پیسہ بازوں کا تو ایسا حال ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر ہی پیسہ ختم, کلاش بالکل ختم, صفر نل بٹا نل ہو گئے. اور اگر نہیں بھی ہوئے تو مرنے کے بعد کیا لے کر جائے گا؟ ایک ٹکا پیسہ نہیں لے جا سکتا اپنے ساتھ, نہ پیسہ لے جا سکتا ہے, نہ ڈمپر لے جا سکتا ہے, نہ مشین لے جا سکتا ہے, نہ گاڑیاں لے جا سکتا ہے, نہ بنگلہ لے جا سکتا ہے, نہ موبائل, نہ ایئر کنڈیشن, نہ شامی کباب اور بریانی, نہ عورت, نہ بیوی, نہ بچے, کچھ نہیں لے جا سکتا. یہی تو وہ فرق ہے جو دنیا دار میں اور اللہ والے میں, یہی تو فرق ہے میرے دوستو. اللہ والوں سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عقل مند نہیں ہے. وہ دنیا کو ضرورتاً استعمال کرتے ہیں اور باقی وقت اللہ کے کام, ہر چیز کو, اپنی دنیا کی ہر چیز کو بھی اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں. یعنی وہ اللہ کی محبت کا درد دل میں پیدا کرتے ہیں کہ جس سے اللہ کے لیے وہ سب اپنا کام کریں. وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ چیز فانی ہے اور اللہ کی ذات خیر پر غیر فانی ہے. دنیا کے مزے, یہ لذتیں سب فانی ہیں. شامی کباب کا مزہ کب تک ہے؟ سب زبان تک, بس حلق سے نیچے اترا ختم. کھڑے گوشے کا مزہ کہاں تک ہے؟ زبان تک, نیچے اترا ختم. اور بیوی کا مزہ کتنی دیر ہے؟ صحبت سے فارغ ہو جائے, اب ختم, اب کیا کر سکتا ہے. مکان کا مزہ کب تک ہے؟ مکان سے اس کو جانا بھی پڑے گا, مرنا پڑے گا, مکان چھوڑنا پڑے گا. پیسہ کا مزہ کب تک وہ کر سکتا ہے؟ مر جائے گا, سب ختم. ہر چیز کا یہی حال ہے, ہر چیز فنا ہونے والی ہے. صرف ایک اللہ کی ذات ہے, اللہ کی ذات ہے کہ جو کل شئین ہالکن الا وجہ, ہر چیز فنا اور ہلاک ہونے والی ہے, لیکن صرف اللہ کی ذات ہے جو غیر فانی ہے اور لا زوال ہے. اور رہی بات کے ساتھ, بات یہ ہے کہ ہم یہ چیزوں سے اس لیے ہم ان چیزوں میں اس لیے مشغول ہوتے ہیں کہ اس سے مزہ ملتا ہے, لذت ملتی ہے. تو اب رہی ایک سوال, یہ بھی ہے لذت. چلو بھائی, اب اس کا بھی موازنہ کیجیے. ان کی لذت ہے, کتنی دیر کی لذت, جمع کی لذت کب تک, چار پانچ دس منٹ, کتنی دیر کا مزہ, ختم. کھانے کی لذت زبان ہے, زبان تک ہے, ختم. پیسہ سے تو لذت اسی وقت ملتی ہے جب تک آپ استعمال نہ کریں, رکھے رکھے دیکھ کے پیسے کا کچھ بھی نہیں ہوتا. گاڑی کی لذت کب ہے, جب آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں تب تک لذت ہے. مکان کی ہے جی, مکان جو ہے آپ اندر ہیں تب تک لذت ہے, مر گئے سب ختم. عورت کی لذت کب تک ہے, جب تک وہ جوان ہے, اس وقت ہے. بڈھی ہوئی سب ختم. ہر چیز کی لذت فانی فانی, اور پھر چلو لذت ہے بھی تو کتنی لذت حاصل کر سکتا ہے. مان لیجئے سیب کھائے گا, کتنے سیب کھا سکتا ہے, دو چار پانچ دس پندرہ بیس, کتنے کھا سکتا ہے. مرغی کھائے گا, کتنی مرغی کھائے گا, دو چار پانچ کتنی کھائے گا. انگور کھائے گا, کتنے انگور کھائے گا. جمع کرے گا, کتنی عورتوں سے جمع کرے گا. یا گاڑی رکھے گا, کتنی گاڑی پہ ایک ساتھ بیٹھ سکتا ہے. مکان رکھے گا, کتنے مکان پہ بیٹھ سکتا ہے. مشینیں رکھے گا, کتنی مشینیں رکھے گا. آخر حد ہے کہ نہیں ہے. لہٰذا ایک اور پھر اگر رکھے گا بھی, ایک تو پیسہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آیا جو عورت ہم کو اچھی لگے ہم عورت ہر عورت لے سکتے ہیں, یا جتنا پیسہ ہم حاصل کرنا چاہیں کیا اتنا پیسہ ہمیں مل سکتا ہے. یہ بھی ناممکن ہے کہ جو ہم چاہیں وہ ہو بھی نہیں سکتا, کیونکہ اس کا حصول اور وصول مشکل ہے. اس کا وصول بھی مشکل اور حصول بھی مشکل, اور مان لیجیے مل بھی جائے لیکن اس سے لذت حاصل کرنا بھی مشکل ہے. ہر نعمت سے لذت حاصل نہیں کر سکتے. پتا یہ چلا کہ دنیا کی ہر چیز محدود ہے, اس کا لذت, اس کا حصول بھی ممکن نہیں. ضروری نہیں کہ ہر چیز مل جائے, اور اگر مل بھی جائے تو ضروری نہیں اس سے فائدہ بھی اٹھا سکے. اگر مل بھی جائے تو ضروری نہیں ہے کہ اس سے فائدہ اٹھا سکے. لیکن میرے دوستو, صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے. اللہ کی ذات کا تو کیا کہنا, اللہ تعالیٰ نے اپنے نام میں وہ مزہ رکھا ہے کہ وہ اللہ جس نے انگور کے اندر رس پیدا کیا. تو جب بندہ اللہ کا نام لیتا ہے تو تمام دنیا کے انگوروں کے رس کا مزہ اس کو حاصل, رس کا حاصل اس کو ایک اللہ کے نام میں مل جاتا ہے. تاج و سلطنت کا مزہ ساری دنیا کی بادشاہت اس کو مل نہیں سکتی, اور اگر مل جائے تو ساتھ میں اپوزیشن کا ڈنڈا بھی ہوتا ہے جو اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا. لہذا وہ مزہ, سلطنت کا مزہ ختم. اب نیند نہیں آ رہی, اسی کو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ تاج شاہوں کے سروں پر تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے. شاہوں کے سروں پر تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے, اور اہل وفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے. کتنا فرق ہے. لہذا اللہ والے جو بیٹھے خدا کی یاد میں سب سے بے غرض ہو کر, جو بیٹھے خدا کی یاد میں سب سے بے غرض ہو کر, تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان تھا. یعنی سلطنت کا مزہ اللہ کے نام میں ملتا ہے, کیونکہ جب بندہ بوریے پر تخت دینے والے کو یاد کرتا ہے, شاہی بھیک دینے والے کو یاد کرتا ہے, تو بھیک دینے والا خود اس کے دل میں آ جاتا ہے. اور جب اللہ کسی کے دل میں آتا ہے تو اس کی نگاہوں سے دنیا کے تخت و تاج گر جاتے ہیں. سورج اور چاند کی روشنی پھیکی معلوم ہوتی ہے, شامی کباب اور بریانی کے مزے اس کو پھیکے معلوم ہوتے ہیں, حسینوں کا نمک اس کو جھٹتا ہوا معلوم ہوتا ہے. اور کیونکہ اللہ کے سامنے یہ سب چیزیں فانی ہیں اور اللہ کی ذات غیر فانی ہے, تو میرے سوچو دوستو, سوچو ایک فانی مزہ ہے اور ایک غیر فانی مزہ ہے, تو کون سا مزہ عقل مندی کے تقاضے کیا ہے کہ غیر فانی مزہ حاصل کیا جائے. کیونکہ غیر فانی مزے کا کیا ہوگا کہ جب انسان جو ہے مر جائے, دنیا میں بھی رہے گا تب بھی اللہ کا مزہ اس کو ملتا رہے گا, اور مزہ ایسا رہے گا کہ اس مزے کو کوئی چھین بھی نہیں سکتا. بیوی کیا ہے, مر گیا وہ بیوی کسی اور کے پاس چلی گئی. یا دنیا میں ایسے واقعات آتے رہتے ہیں کہ اس نے کہا مجھے طلاق دو, تم مجھے طلاق دو, وہ دوسرا ہے میں اس کے ساتھ جاؤں گی. ایسے بھی واقعات آتے ہیں, بچوں والی ہے چھوڑ کے چلی گئی, پیسہ ہے آج اس کے پاس ہے کل دوسرے کے پاس چلا گیا, سلطنت پہ آج یہ بادشاہ بنے بیٹھے ہوئے, پتا چلا رات کو جو ہے وہ جیل خانے میں چلے گئے, اور جو ہے شامی کباب بریانی ڈاکٹر نے کہہ دیا کباب کھانے کی تم کو اجازت نہیں ہے, گوشت تم نہیں کھا سکتے, آپ بجیب پھنسے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے, مجبور اور بے بس ہے. لیکن میرے دوستو, اور یا ہے تھوڑے دن کا مزہ ہے, لیکن میرے دوستو اللہ کا مزہ جب تک بندہ دنیا میں رہے گا, اللہ جس کے دل میں آ جائے گا, مرتے دنیا میں بھی اللہ اس کے ساتھ ہوگا, مرنے کے وقت میں بھی اللہ اس کے ساتھ ہوگا, قبر میں بھی اللہ اس کے ساتھ ہوگا, اور میدان قیامت میں اور حشر میں بھی اللہ اس کے ساتھ ہوگا, اور جنت میں تو کیا کہنا, جنت میں تو اس مالک کا اور مولا کا دیدار ہوگا. لہٰذا سوچے تو عقل بھی ذرا استعمال کرے کہ ہم کیا حاصل کر رہے ہیں اور کیا کھو رہے ہیں. اس دنیا پہ مر کر, دنیا میں پہ مر کر ہم کیا حاصل کر رہے ہیں اور کیا کھو رہے ہیں. مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی کو لات مارو، بچوں کو چھوڑ دو، کاروبار کو چھوڑ دو، اور جو ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بس مسجد میں بیٹھے رہو، یہ مقصود نہیں ہے میرے دوست. شریعت کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے. ایسا کرنا حرام ہے. جنگل میں جانا شریعت نے رہبانیت کو حرام کر دیا. اب تو پھر مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے میرے دوستو کہ دنیا اور اس کی جو چیزیں ہیں اس کو ضرورت پر استعمال کریں. جیسے کھانا کھاتا ہے، کھانا کب کھاتا ہے؟ جب بھوک لگتی ہے. اب ایسا تو نہیں نا ہر وقت کھانا ٹھوستا رہتا ہے. اور لیٹرین کب جاتا ہے؟ جب پیشاب لگتا ہے. یہ نہیں کہ صاحب بہت دیر ہو گئی میں ذرا لینڈ کی بو نہیں سونگی، آؤ چلو ذرا بدبو تو سونگ کے آئے. یہ کیا ہوا؟ یہ اور بیوی کو بھی ضرورت پر استعمال کرے. یہ نہیں کہ دنادن بس دنادن کیا ہوا ہے، ذرا دمادم بس کلندر بنا ہوا ہے، بندر بنا ہوا ہے. ضرورت پر استعمال کرے، اس کو بھی ضرورت پر استعمال کرے. جو دنیا کی چیزیں ہیں، اور اگر مال ہے، بیوی ہے، بچے، اولاد، ان سب کو دین میں لگائے. وہ کیسے؟ بیوی ہے تو اس کو جو ہے اس کی بھی دینی تربیت کرے، اس کو بھی سکھائے، اور اس سے جو بچے حاصل ہوں اس بچوں کو عالم حافظ اللہ والا بنائے تاکہ مرنے کے بعد یہ اس کے کام آئے. اور مال ہے، مال کا یہ حق نہیں ہے سب زکات دے دیا. زکات دینا یہ تو حق ہے، لیکن میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ضابطے والوں کو ضابطہ ملتا ہے اور رابطے والوں کو رابطہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو قرب خاص ہے وہ نفل سے ملتا ہے. جیسے کوئی آدمی صرف فرض نماز پڑھے، نفل نماز نہ پڑھے تو کیا بتائیے اس کو اللہ کا قرب خاص مل سکتا ہے؟ اس بات کو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اگر صرف فرض روزے رکھے اور نفلی روزے نہ رکھے تو کیسے اس قرب خاص ملے گا؟ حج فرض ادا کر لیا جی، نفلی کرتا ہی نہیں ہے تو اس کو قرب خاص مل سکتا ہے؟ آپ اس کو تسلیم کریں گے کبھی؟ تو بس اسی طرح سے میرے دوستو، فرض جو ادا کر دیا اگر نفل نہیں کرتا تو بھی اس کو قرب خاص اللہ کی طرف سے نہیں ملے گا. لہٰذا مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، جہاں اس کو جانا ہے اپنا مال وہاں ٹرانسفر کر دے، اپنے جو وقت کو وہاں پر لگا دے. دنیا کے کام میں اتنا مشغول نہ ہو کہ جو ہے جی دین سیکھنے کا موقع ہی نہیں حاصل کرتا ہی. اللہ والوں کے پاس آتا ہی نہیں ہے جی، ہر وقت مشین کے نیچے گھسا ہوا ہے، کبھی ڈمپر کے نیچے گھسا ہوا ہے، کبھی مشین کے نیچے گھسا ہوا ہے، اور کبھی پلنگ کے نیچے گھسا ہوا ہے. بس ہر جگہ گھسا ہوا ہی ہے، نکلتا نہیں ہے. گھسنے سے کچھ نجات حاصل کرے، اور اللہ والوں کے پاس بھی تو گھسے کو جا کر، ان سے بھی اللہ کی محبت سیکھے میرے دوستو، جو کام آنے والی چیز ہے. میں دنیا سے بالکل منع نہیں کر رہا. اچھا کپڑا پہنا کو جی چاہے آپ اچھا کپڑا پہنیے، کھڑا ہوشا کھائیے، لاڑوین کھائیے، تماکی کے بارے میں کچھ مشکوک کہیے اور گھڑی پہنیے، موبائل رکھیے، گاڑی رکھیے، بنگلہ لیجیے، کوئی منع شریعت نہیں کرتی، لیکن اتنا کہتی ہے کہ اس سے دل مت لگاؤ تاکہ مرتے وقت جو ہے تمہاری جو میرے شیخ نے عجیب اللہ ہو میرے شیخ کی مثالیں بہت عجیب ہیں. یہ سب تقریر میرے مرشد کی ہے، بیچ میں جو کچھ چٹپٹے ہیں وہ میرے اپنے، لیکن تقریر میرے شیخ کی ہے. فرماتے کہ دیکھو دو کاغذ ہیں، ایک کاغذ کو جو جدا کرنا ہوتا ہے، جیسے لفافہ بھیجا، اب جدا کرنا ہوتا ہے نا تب کیا کرتے ہیں؟ اس میں گوند ہلکا سا لگاتے ہیں ادھر تاکہ کیا اور جو ہے لفافہ الگ ہو جائے، وہ حصہ الگ ہو جائے، یہی ہوتا نا. اور جس کاغذ کو جدا نہیں کرنا ہوتا اس میں پورا گوند لگاتے ہیں. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس دنیا سے ہم کو جدا ہونا ہے، لہذا اس سے تعلق ہلکا لگاؤ، دل مطلب گہرا اس کا تعلق نہیں، ہلکا تعلق لگاؤ. تعلق ضروری بھی ہے، کیونکہ اگر بیوی کی محبت نہ ہوگی تو اس کا حق کیسے ادا کرے گا، بچوں کی محبت نہ ہوگی ان کی تربیت کیسے کرے گا، دکان کی محبت نہ ہوگی تو دکان کو چلائے گا کیسے، کاروبار کی محبت نہ ہوگی کاروبار چلائے گا کیسے. یہ ضروری ہے، لیکن ایسا ہو کہ جب اس سے جدا ہونے کا وقت آئے تو بس یوں کیا جدا ہو گیا فوراً، بس ایسا غم نہ ہو دنیا چھوٹ رہے گا. لیکن فرماتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں کبھی بھی نہیں جدا ہونا، فرماتے ہیں اپنے قلب اور روح کو اللہ کی ذات سے ایسے چپکاؤ اس کاغذ کی طرح کہ جس پر پوری گوند لگی بھی ہوتی ہے پھر وہ کاغذ پھٹ تو سکتا ہے لیکن وہ کاغذ دوسرے کاغذ سے جدا نہیں ہو سکتا. نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق پیدا کرو، ایسی محبت حاصل کرو کہ جان دے دو، گردن کٹوا لو، مر جاؤ، اپنی آرزو کا خون کر دو، لیکن اللہ کو ناراض نہ کرو. اور یہ چیز گوند کہاں سے ملے گا؟ یہ گوند اللہ والوں کی صحبت سے ملے گا. جن کو جن کے پاس اللہ کی محبت کی گوند ہے, جنہوں نے اپنے قلب و جان کو اللہ سے چپکایا ہوا ہے میرے دوستو, ان کے پاس سے یہ غم اور یہ گوند ملے گا. انہیں سے جو ہے قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے, قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے. یہ آگ لگتی نہیں ہے, لگائی جاتی ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ خود گوند لگا لے, یہ جن کے لگا ہوا ہے انہیں سے لگانی پڑتی ہے, اور تعلق رکھے, آنا جانا رکھے, تب یہ چیز پیدا ہوتی ہے. لہذا جب دنیا تو عارضی ہے ہی نا بھائی, ہر چیز بیوی بھی چھوٹے گی, بچے بھی چھوٹے گی, کھانا پینا بنگلہ سب چھوٹے گا, لیکن اللہ وہ ذات ہے کہ وہو ماکم اینما کنتم, اے میرے بندو تم جہاں کہیں چلے جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. لہذا جب ہم تمہارے ساتھ ہیں تم ہم سے وہ تعلق رکھو, خاص تعلق رکھو, کہ تاکہ ہم دنیا میں تمہارے ساتھ رہیں تعلق کے خاص کے ساتھ. عام تعلق تو سب کو حاصل ہے, عام تعلق تو سب کو حاصل ہے, ایک ہوتا ہے تعلق خاص. تو وہ تعلق خاص کیسے ملتا ہے؟ وہ خاص لوگوں کی صحبت سے ملتا ہے. میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں, آم ملتا ہے آم والوں سے, امرود ملتا ہے امرود والوں سے, کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے, اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے. لہٰذا اللہ کو حاصل کرے, یہ سیکھنے کی چیز ہے, یہ درد حاصل کرنے کی چیز ہے. اور اس کا حاصل کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ دو کام کرنے, صرف دو کام. ایک کام تو سب کا ہوا ہے, ایک کام تو سب کا ہوا ہے, وہ کام کیا ہے؟ ایمان تو الحمدللہ حاصل ہے. ولایت اللہ کی دو تین چیزوں سے ملتے ہیں, الذین آمنوا وکانوا یتقون, بس. اس کے علاوہ کوئی نہیں, نہ الٹا کھڑا ہونے کی ضرورت, نہ دریا میں سینے تک جا کے نفل پڑھنے کی یا وظیفے پڑھنے کی ضرورت, یا آدھی رات کو قبرستان میں لیٹ کر وظیفے پڑھنا, چلے کھینچنا, کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. لمبے لمبے کرتے اتنے پہننا, لمبے لمبے بال رکھنا, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بلکہ کیا, سب دو کام, الذین آمنوا, یہ قرآن شریف پیش کر رہا ہوں, الذین آمنوا وکانوا یتقون, ایمان لاؤ اور تقوی کی زندگی گزارو, بس یہ دو کام. یعنی ایمان تو الحمدللہ سب کو حاصل ہے, آدھا کام ہو گیا, اب دوسرا کام کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے. تقوی کیا ہے؟ تقوی نام ہے اپنی تقاضا, بری خواہش کا تقاضا پیدا ہو اور اس پر عمل نہ کرے, اس کا نام تقوی ہے. یہ نہیں کہ تقاضا ہی نہ ہو, اب یہ کہ صاحب کوئی ایسی دوا دے دیجئے, ایسی دعا دے دیجئے, وظیفہ دے دیجئے, تقاضا ہی نہ ہو, تو بھائی اس کے لیے دعا کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کافور کی گولی 40 دن آپ کھا لیں تو انشاءاللہ زندگی بھر تقاضا نہیں ہوگا, اس کے لیے دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ دعا کر لیجئے, دوا کر لیجئے, پھر زندگی بھر تقاضا نہ ہوگا, لیکن یہ مطلوب نہیں ہے, یہ چیز مطلوب نہیں ہے. بلکہ تقاضا ہو, دل چاہے میں اس حسین کو بھی چما لوں, اس کو بھی پیار کروں, اس کو بھی دیکھوں, اس کے بھی حالات پکاؤں, اس کو بھی لپٹ جاؤں, جھپٹ جاؤں, لیکن کرے نہیں عمل. جیسے روزے میں دل چاہتا ہے شربت پینے کو, اور اگر نہ پیے روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا. تو بس اسے اور بلکہ ثواب اور بڑھ جائے گا. لہٰذا جس آدمی کا جتنا زیادہ گناہ کرنے کو جی چاہتا ہے, جتنا تقاضے میں شدت ہوتی ہے میرے دوستو, اس کو اور وہ اس تقاضے پہ عمل نہیں کرتا, زیادہ تکلیف اٹھاتا ہے, اس کو زیادہ اجر ملتا ہے. لہٰذا اور کیا کام, دو کام کر لے بس. یہ وہ کام, ایک تو مجاہدہ کر لیا, گناہ سے بچنے کا غم اٹھا لے, کیونکہ گناہ سے رکنے میں بہت تکلیف ہوگی, یہ میں بتا دوں, تکلیف ہوگی, تکلیف اٹھا لے, ایک کام یہ کر لے, اور دوسرا یہ کام کر لے, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ سکتے, ان کی خوشبو تاکہ اس کے اندر منتقل ہو جائے, جو ان کے دل کے اندر اللہ کی محبت, اللہ کا درد, کیفیت احسانی, تعلق مع اللہ, خشیت اور محبت اور معرفت ہے, وہ ہمارے دلوں میں منتقل ہو جائے گی, اللہ والوں کے پاس بچے, ان سے آ جائے گی تو ہمت پیدا ہوگی گناہ سے بچنے کی. مردوں میں رہے گا تو مرد بنے گا, ہجڑوں میں رہے گا تو ہجڑا بنے گا, شیروں میں رہے گا تو شیر بنے گا, اور اگر لومڑی میں رہے گا تو لومڑیانہ مزاج بن جائے گا. لہٰذا یہ اللہ والے شیر ہیں, شیروں پہ پاس رہے تب یہ جو ہے وہ نفس پر شیرانہ حملہ کرے گا اور دانت پیس کر کہے گا, خبردار ہم تیرے غلام نہیں ہیں, ہم اللہ کے غلام ہیں, خبردار جو تم نے ہمیں جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کہنے کی کچھ کوشش کی تو جو ہے کاٹ ڈالوں گا, مار ڈالوں گا, گھر سے نکال دوں گا. میں سر شیخ فرماتے ہیں نکالو مت, سب دھمکی دے دو, ڈر جائے گا. لہٰذا میرے دوستو یہ دو کام کر لے, کیا؟ ایک تو گناہ سے بچنے کا غم اٹھا لے, گناہ سے بچنے کا غم اٹھا لے نمبر ایک, اور دوسرے غم کسی اللہ والے جس سے مناسبت ہو, جس سے مناسبت ہو. میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا, کوئی یہ نہیں بول رہا کہ فلاں کے پاس جاؤ, بلکہ جس سے آپ کا جی چاہے, جس سے آپ کی مناسبت ہو. ہاں اتنا ضرور دیکھ لیں وہ اللہ والا ہونا چاہیے, پیٹو نہ ہو, چکر باز نہ ہو, دھوکے باز نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ اس کا تعلق, آپ اس کے جہاز میں بیٹھے, اس کا تعلق واشنگٹن اور جو ہے لندن سے ہو, بلکہ ایسے جہاز والے کے پاس بیٹھے کہ جس کا تعلق جدہ سے ہو, تو وہ آپ کو جدہ لے کر جائے, جہاں سے مکہ شریف جائے. ایسا نہ ہو جہاز پہ بیٹھے اور وہ جو جی واشنگٹن اور فرانس اور لندن کی ننگی ٹانگوں میں گھسڑ دے لے جا کر.
کیونکہ پتہ چلا پیر صاحب ہی عورتوں کے چکر میں یا لونڈے بازی میں مبتلا ہے, تو وہ کیا پیر دے گا کسی کو؟ جو پیر خود ہی گناہ سے نہیں بچتا, وہ اپنے دوستوں کو مریدوں کو کیا گناہ سے بچنے کے لیے بتائے گا؟ لہذا وہ ہو جو خود بھی تقویٰ سے رہتا ہو, گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہو, اور اپنے دوستوں کو بھی یہ سکھاتا ہو کہ دیکھو جان دے دو, جان دے دو, لیکن اللہ کو ناراض مت کرو, جان دے دو اللہ کو ناراض مت کرو, شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارو. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا کل میں نماز کا نہیں بتایا تھا نا, دیکھو نماز کے بارے میں مجھ کو یاد کرا دیا کرو, کیونکہ بعض دفعہ مضمون کا ایسا ہوتا ہے بھائی میں بھی انسان ہوں, حالانکہ جوان ہوں, ابھی تو میں جوان ہوں لیکن میں انسان ہوں.